ایک مسئلہ تو یہ یاد رکھیں کہ جب جماعت کی نماز ہے تو اس جماعت کی نماز میں امام کی اقتداء واجب ہے، جماعت کی نماز میں امام کی اقتداء واجب ہے، اس اقتداء سے مراد یہ ہے کہ جیسے امام رکوع میں جائے فوراً رکوع میں جانا چاہیے، امام رکوع سے کھڑا ہو چاہے ہماری تسبیح مکمل نہ ہو لیکن امام کے ساتھ فوراً کھڑے ہونا چاہیے، اسی طرح سے جب امام سجدے میں جائے تو فوراً اس کے ساتھ سجدے میں جانا چاہیے لیکن اس سے پہلے نہ جائے، سامنے بیٹھو نا کہیں چپ کے کیوں بیٹھو، اور امام سجدے میں جائے تو اہتمام سے امام کے ساتھ جانے کی فکر کرے، اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر امام بیمار یا بوڑھا کمزور ہو گیا ہے وہ سجدے میں جانے میں آہستہ آہستہ جاتا ہے تو مقتدی کے ذمے یہ بھی ہے کہ وہ امام کے سجدے میں جانے کا انتظار کرے اور امام کے بعد سجدے میں جائے، یہ بھی اس کے ذمے ہے، حدیث شریف ہے صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں جانے کا انتظار کرتے تھے، دادا یہ بھی مسئلہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا، اور اسی طرح سے سلام کے اندر بھی یہی ہے، سجدے سے اٹھنے میں بھی یہی ہے، سجدے اور سلام کے اندر بھی یہی ہے کہ چاہے ہماری تسبیح اگرچہ مکمل نہ ہو، اور ابھی ہم دعا یا درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں امام نے سلام پھیر دیا، فوراً سلام پھیلنا چاہیے، اپنی دعا کو مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فوراً امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب امام سلام پھیر لے پھر ہم سلام پھیریں گے، یہ مسئلہ درست نہیں ہے، بلکہ امام کے ساتھ ہونا چاہیے، بالکل ساتھ، امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم بھی فوراً کہیں ساتھ ہی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لہذا امام کی افتداء واجب ہے، لہذا نماز کے اندر اس چیز کا اہتمام ہو کہ امام جو ہے جیسے ہی رکوع میں جائے فوراً رکوع میں جائے، کھڑا نہ رہے، اور اسی طرح سے رکوع سے اٹھ جائے چاہے تسبیح مکل سبحانہ ہی بولا تھا کہ امام نے جو ہے وہ رکوع سے اٹھ گیا بس فوراً امام کے ساتھ شامل ہو جائے، وہیں رک جائے، زبان رکے اور فوراً امام کے ساتھ شامل ہو جائے، یہی مسئلہ سجدے میں جانے کا، سجدے سے اٹھنے کا، یہاں تک کہ سلام کے اندر بھی یہی ہے کہ امام نے کہا السلام علیکم تو فوراً ساتھ سلام شروع کر دیا، یہ مضمون ہے ادب کا، اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی جا بجا ادب کو بیان فرمایا، اور ادب ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ تعالی کا فضل اور عنایت خاصہ عطا فرماتی ہے، جیسے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ادب یہ ہے کہ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کریں، یعنی آہستہ آواز میں بات کریں، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کیا تو اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے امتحن اللہ خالص فرما لیا ان کے قلوب کو، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے قلوب کو خالص فرما لیا اپنی دوستی کے لیے، تقوی کے لیے یعنی اپنی دوستی کے لیے، امتحنا معنی میں اخلاصا کے ہے یعنی خالص فرمانا، دادا عرب کہتے تھے کہ امتحنت الذهب بالنار، کہ ہم نے سونے کو خالص کر لیا آگ سے، یعنی آگ میں سونا ڈالا اس سے کیا ہوا، وہ کندن بن گیا، میل کچیل دور ہو گئی، دادا اللہ تعالیٰ نے ادب ایسی چیز ہے کہ ادب کی وجہ سے قلوب جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے قابل ہو جاتے ہیں، ایک سوال تھا کہ غزل صوت یعنی اپنی آواز کو آہستہ کرنا، اب اس کے اندر کوئی اور عمل نہیں ہے کہ اپنی آواز کو صرف پست کرنا، نہ کوئی عبادت نظر آتی ہے نہ کوئی اور بات نظر آتی ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ اپنی آواز کو پست کیا، لیکن اس آواز کو پست کرنے کے اور آہستہ کرنے کا انعام اتنا عظیم و شان مل رہا ہے کہ تقوی کی نعمت مل رہی ہے، لہذا تقوی یہ ایسی چیز ہے کہ ہماری تمام عبادات تمام محنتوں کا حاصل تقوی ہے. اس طرف آ جاتا ہماری تمام عبادات اور تمام محنتوں کا جو حاصل ہے وہ تقوی ہے. اور یہ تقوی کی نعمت صرف کس چیز پر مل رہی ہے؟ غض صوت پر، یعنی آواز کو پست کرنا. تو حکیم الامت تھانوی کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا، تو اس مضمون وہ مضمون تو کچھ اور تھا، لیکن اس مضمون کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک عجیب جواب عطا فرمایا. وہ بات یہ ہے کہ غض صوت، جب آواز کو پست کرنا، در حقیقت میں یہ کیا عمل ہے؟ لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ آواز کو پست کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں ادب ہے، اور ادب کی وجہ سے یہ اپنی آواز کو آہستہ کر رہا ہے اور پست کر رہا ہے. دیکھو جاؤ فراز، وہ لائٹ بند کرا ہوئی ہے، عزیز سالے میں بھول گیا لائٹ بند کرنا. غض صوت کی جو یہ معلول ہے، اور اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت ہے ادب. اس کی وجہ کیا ہے؟ ادب. ادب کی وجہ سے اپنی آواز کو آہستہ کیا، کیونکہ ادب اگر نہ ہوتا تو کیوں کرتا؟ لہذا پتہ یہ چلا کہ تقوی کا جو انعام مل رہا ہے وہ غض صوت پر نہیں مل رہا، بلکہ ادب پر مل رہا ہے، اس ادب کی وجہ سے. تو ادب اتنی بڑی چیز ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا تعارف فرما رہے تھے، اس تعارف کے دوران فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ بیماری کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو جب بیماری اللہ کی طرف سے ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے اور وہ مجھے شفا دیتا ہے؟ اس کے بجائے یہ فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ شفا دیتا ہے. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیماری کو عیب سمجھا جاتا ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام کا ادب یہ تھا کہ اس عیب کو اپنی طرف لے لیا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں. حالانکہ مسئلہ یہی ہے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ادب کی بات تھی کہ اس بیماری کو اپنی طرف نسبت کر لی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ شفا دیتا ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب دی، نسخہ دیا کہ اس کی تصحیح کے لیے. تو میرے مرشد میرے شیخ نے سنا ہے کہ ایک جگہ املا کی غلطی تھی، لکھنے کی غلطی تھی، کاتب کی. تو ماں قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ نے کیا کیا کہ وہاں پر دائرہ بنایا اور وہاں لکھا کہ حضرت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. حاجی صاحب رحمت اللہ نے دیکھا تو بس حاجی صاحب کی عجیب کیفیت ہو گئی، فرمایا کہہ رہے بھائی یہ تو کاتب کی غلطی ہے، اس کو خود درست فرما لیا. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو غلطی تھی وہ، لیکن اس کو اس کی نسبت اپنی طرف کر دی کہ میری سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ ہے ادب. اس کا نام کیا ہے؟ ادب. اور یہ ادب پر عظیم الشان دولت اللہ تعالیٰ کے قرب اور عنایت کی. اس لیے عبادت کرنے والے بھی جو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص سے محروم رہتے ہیں، وہ در حقیقت ادب کی وجہ سے رہتے ہیں، کہ ادب کے اندر جو کمی ہے اس ادب کی کمی کی وجہ سے وہ اس سے محروم رہتے ہیں. لہذا اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس چیز پر بہت زور دیا کہ ادب کرو. حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب عالم تھا کہ جس کے اندر دیکھتے تھے کہ ذرا اس کی شان ہے، اسے جوتے بھی اٹھواتے تھے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ جو پیر دبوانا اور جوتے اٹھوانا اس لیے کیا کہ اس سے نفس مٹتا ہے. ہمارے بزرگوں نے اس لیے یہ کام کروایا. اور عالم یہ تھا ماں قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جس کے اندر ادب دیکھتے تھے اس کے جوتے خود اٹھا لیتے تھے. ایسا عالم تھا. اس سے پتہ چلا کہ ان اللہ والوں کا مقصد اور کچھ نہیں ہے. یہ بھی عالم تھا. ماں رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حدیث شریف کا درس ہو رہا تھا، بارش شروع ہو گئی، تمام طلباء کتابیں لے کر بھاگے اندر کی طرف. ایک طالب علم نے جو مڑ کر دیکھا تو دیکھا حضرت سب کی جوتیاں سنبھال لیں، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. بس سب کا طالب طلبا کا یہ حال ہوا کہ بس دل ہی کٹ کر رہے گا. تو یہ ادب بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو عطا فرمائے. اور ادب کی حقیقت یہ ہے کہ راحت رسانی. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ظہر سے قبل آرام فرمانا. وجہ یہ تھی کہ حضرت آدھی رات کو اٹھتے تھے اپنے معمولات اور دن بھر پھر وہ تو جو عین آرام کا وقت ہوتا تھا ایک شخص جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے پہنچ گیا ایک دن. اب حضرت سے باتیں شروع. حضرت کی نیند کا وقت آرام کا وقت ایک دن ہوا, دوسرے دن بھی وہی اسی وقت پہنچ گیا, تیسرے دن بھی. حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر بھائی تھے, ان کا مزاج عجیب تھا. حکیم الامت فرماتے سپاہیانہ مزاج تھا, مجاہدانہ مزاج تھا. تو حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو تیسرے دن جب دیکھا کہ ظالم نے تو اپنی عادت بنا لی تو حضرت نے حافظ صاحب نے, حاجی صاحب تو کچھ فرماتے نہیں تھے اپنے اوپر تکلیف برداشت کرتے, حافظ صاحب نے فرمایا کہ دیکھ یہ اللہ والے جو ہے راتوں کو اٹھتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی اسے فریاد اور آہوزاری کرتے ہیں اور یہ ان کے آرام کا وقت ہے. جس وقت تم اپنی بیویوں کی بغلوں میں گھسے ہوئے ہوتے ہو یہ اس وقت اللہ کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں. اگر آئندہ تجھے میں نے اس وقت دیکھا نا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو کیا ہے؟ اب یہ بھی ادب ہے. ادب کیا ہے کہ راحت رسانی, راحت پہنچانا, یہ بھی ادب ہے کہ جس سے محبت ہو اس کو راحت پہنچانا اس کا نام بھی ادب ہے. اس کیا؟ راحت رسانی. لہذا اس لیے بعض لوگ ہیں وہ پیر دباتے ہیں, پیر دباتے نہیں ہیں وہ سر دبا دیتے ہیں حقیقت میں, یعنی سر توڑ دیتے ہیں. جیسے وہ ہے نا پنجاب میں جاؤ تو مالش ایسے کرتے جیسے سر توڑ دیتے ہیں. مالش کے معنی تو ملنے کیا ہے, وہ ملتے نہیں ہیں, دھن 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 بالکل ایسے جیسے سر پر ماتم کر رہے ہیں. وہ عجیب مالشی ہے. اب وہ تو اگلے کو کہتا ہے ہمیں اس لیے مزہ آتا ہے, عادت خراب ہوگی تو مزہ نہیں آئے گا کیا؟ تو اس لیے ادب نام ہے راحت رسانی کا, یعنی جس سے محبت ہو اس کو راحت پہنچانا, اس کو راحت پہنچانا نہ کہ اس کو تکلیف دینا, اس کا نام ادب ہے. لہذا ادب ایسا بھی ہے کہ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لا رہے تھے, حضرت کے ہاتھ میں جوتی تھی. ایک سیاحتی آیا, اس نے کہا مولوی صاحب یہ جوتی مجھے دے دو. حضرت نے فرمایا نہیں بھائی رہنے دو. اس نے کہا نہیں مولوی صاحب دے دو مجھے. حضرت نے منع کیا تو اس نے کیا کیا, حضرت کا ہاتھ پکڑ کر ایسے موڑا اور جوتی لے لی. کہا دیکھا نا اب یہ جوتی لے کر, یہ جوتیاں اٹھا کر کے اللہ کا مقام, اللہ تعالیٰ کا مقام حاصل کر رہا ہے یہ ہے. تو وہ ہاتھ مروڑا, جان کو مصیبت میں ڈالا اور کہا جوتی اٹھانے کا ثواب حاصل کر لیا کہ جی جو اللہ والوں کی جوتی اٹھانا بڑے ثواب کا کام ہے اور بڑی خدمت ہے ان کی. لہذا یہ راحت نہیں ہے. اس لیے خدمت کے اندر اس چیز کو خیال کرے کہ راحت پہنچے نہ کہ اذیت پہنچے, یہ خدمت کے اندر ہے. مارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں از ادب پر نور گشت استی فلک. سبحان اللہ, فرماتے ہیں کہ ادب ہی کی برکت سے تو یہ فلک پر نور ہے, یہ فضا پر نور ہے. از ادب معصوم و پاک آمد ملک, اور ادب ہی کی برکت سے ملائکہ معصوم اور پاک ہے. از خدا جوین توفیق ادب, بے ادب محروم گشت از لطف رب. فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق ادب طلب کرتے ہیں کیونکہ بے ادب شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے, عنایت و مہربانیوں سے محروم رہتا ہے. ادا عبادت کے باوجود وہ محروم رہتا ہے. اور ادب ایسی چیز ہے کہ اعمال میں اگر کم ہوگا تو آگے بڑھ جائے گا. لہذا اس لیے وہ جو مسئلہ ہے کہ اگر امام اگر پہلی صف میں کھڑا ہے, کوئی عالم آ گیا, کوئی اللہ والا آ گیا, یا یہاں تک کہ اپنا شیخ آ گیا, اس کو آگے جگہ دینا, خود پیچھے ہو جانا, تو اس کو دو ثواب ملیں گے. ایک تو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اس کو مفت میں ملے گا, اور دوسرا اکرام کا, ادب کا, اکرام عالم, اکرام شیخ, اور ادب شیخ کا اس کو مستقل اجر ملے گا. بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد, بلکہ آتش در ہما آفاق زد. اللہ اکبر. فرماتے ہیں بے ادب آدمی جو ہوتا ہے وہ تنہا اپنے کو برباد نہیں کرتا بلکہ اس کی تباہی کی جو آگ ہے وہ آفاق عالم میں پھیلتی. ہاں جی مولویوں سے کچھ نہیں ہوتا, یہ مولوی ایسے ہی ڈرامے کرتے ہیں, یہ بے ادب بنا ظالم دوسروں کو بھی برباد کرتا ہے. ارے کیا تم ملاؤں کے چکر میں, کیا پیروں کے چکر میں, کیا یہ اللہ والے یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں. تو کیا اس کے بے ادبی کی وجہ سے صرف وہ برباد نہیں ہوتا بلکہ اس کی آگ دوسروں تک پہنچتی ہے. ہندوستان میں ایک شخص تھا, یہ واقعہ میرے مرشد نے سنایا, وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو گالی دیتا تھا, غیر مقلد تھا, ان کا مذہب ہے نا امام صاحب کو گالی دینا. تو غیر مقلدوں کا ایک عالم تھا, اس نے کہا کہ یہ شخص جو ہے بے ایمان ہو جائے گا, کہ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ان کا مزاج الگ. تو اس نے کہا یہ شخص بے ایمان ہو جائے گا, اور وہی ہوا. کچھ دن کے بعد وہ غیر مقلد قادیانی ہو گیا. تو کسی نے اس غیر مقلد عالم سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ بے ایمان ہو جائے گا, تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالی کی جو محبوب ترین چیز ہے, اللہ تعالی کے جو محبوب بندوں کو ستاتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی محبوب چیز لے لیتا ہے, اور اللہ تعالی کی جو محبوب چیز ہے وہ ایمان ہے. اللہ تعالی کی محبوب چیز کیا ہے؟ ایمان. لہذا محبوب کو ستانے کے بدلے میں اللہ محبوب چیز لے لیتا ہے. لہذا جس وقت اس شخص نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دی تو میں نے کہا اب اس کا ایمان بچنے کا نہیں, اتنی بڑی چیز ہے. اور ادب اتنی, بے ادبی اتنی خطرناک چیز ہے کہ جو سزا کفر پر رکھی گئی ہے وہی سزا بے ادبی پر رکھی گئی ہے. اور کفر کی سزا کیا ہے؟ حبوط عمل, یعنی عمل کا ضائع ہو جانا, اور یہی سزا بے ادبی پر رکھی گئی ہے. کہ بے ادبی ایسی چیز ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کا بہت کہا کہ عمل میں اگر سستی ہو یہ آدمی چل جائے گا, لیکن بے ادب آدمی چل نہیں سکتا. اور اعتراض بھی بے ادبی کی وجہ سے ہوتا ہے, کوئی اپنے شیخ پر یا اپنے بڑوں پر اعتراض کرے تو اس کی بھی حقیقت دراصل بے ادبی ہوتی ہے, اتنا خطرناک مرض ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ معروف کیا فرما رہا ہے کہ یہ بے ادب آدمی خود تباہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی تباہ کرتا ہے. سبحان اللہ, فرماتے دل نگہ دارت اے بے حاصلہ در حضور حضرت صاحب دلا. اے محروم لوگو, جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو اپنے قلب کو اعتراض سے اور بدگمانی سے محروم رکھو, ورنہ اس کا عکس ان کے قلوب مصفیٰ پر پڑے گا, ان کے صاف دلوں پر اس کا اثر پڑے گا اور ان کی اذیت باعث وبال ہوگی. کیونکہ جب تم بدگمانی اور اعتراض کا مادہ لے کر جاؤ گے تو یاد رکھنا کہ ان کے قلوب جو آئینے مثل آئینے کے بالکل صاف ہیں, وہ اعتراض اور بدگمانی کا مادہ ان کے قلوب پر پڑے گا, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے قلب سے جو اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی اور جو نور منتقل ہونا تھا تم اس سے محروم رہو گے بلکہ ان کی اذیت کا ذریعہ بنو گے. اس لیے کیا فرمایا کہ اپنے دل کی نگہبانی کرو اور اللہ والوں کے پاس جاؤ تو اعتراض سے اور بدگمانی سے اپنے دل کو محفوظ رکھو. جز خضوع و بندگی و استعداد, جز خضوع و بندگی و استرار اندرا حضرت ندارت اعتبار. بجز خضوع یعنی آج اور بندگی اور استرار, اللہ بجز ان چیزوں کے اللہ تعالی کی راہ میں کسی اور چیز کا اعتبار نہیں. کیا مطلب؟ اپنے کو مٹا کے رکھے اور اپنے کو اللہ تعالی کے سامنے آہوزاری, مناجات, رونا اور اپنی عبدیت کا اور اپنے ناقص ہونے کا اعتبار ہونا اور اپنے کو مٹا کر رکھنا اور اپنے نقص کا اور اپنے کمتر ہونے کا, اپنے ذلیل اور حقیر ہونے کا استحضار اور اس کی حضوری, یہ چیز اللہ تعالیٰ کیا کام آنے والی ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کیا, میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا زور سے نہیں زاری سے کام چلے گا. یہ زور نہیں کہ میں ایسا بلکہ زاری کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, زور کہ میں ایسا اس سے کام نہیں چلے گا, زاری کہ میں کچھ نہیں ہوں اس سے کام چلے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو بھی اپنا خاص فضل اور مہربانی عنایت فرما کر ادب کی دولت عطا فرما.